بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. یہ آیات ہے جن کا گزشتہ ہفتے تذکرہ ہو گیا تھا، چونکہ پیچھے سے ان کا ربط چل رہا ہے اس لیے یہیں سے ہم مختصراً پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل، صحیح اور غلط دونوں قسم کے راستے بتا کر پھر اخیر میں اب گویا سورت کا خلاصہ آ رہا ہے، اور پھر ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ سورت کی ابتدا جو ہوئی تھی قد افلح المؤمنون سے، کہ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں جن میں وہ صفات ہوں جن کا شروع میں بیان آیا تھا، قد افلح المؤمنون، مؤمنین میں فلاح پانے والے، فلاح پانے والے صرف مؤمن ہوں گے، اور مؤمنین میں بھی وہ لوگ جن میں وہ صفات ہوں جو سورت کے شروع میں بیان کی گئی تھی، تو وہ اعلیٰ درجے کی فلاح پانے والے اور آخرت میں شروع میں اور ابتدا ہی میں فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. اب اخیر میں سورت کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اذا نفخ فی الصور، فلا انساب بینہم، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے ماں باپ مجھے کام دیں گے، میری اولاد مجھے نفع پہنچائے گی، میرے ذریت میرے کچھ کام آ جائے گی. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، انسان دوسرے سے دور بھاگے گا کہ کہیں مجھے اس کی مدد کرنی نہ پڑ جائے. ہاں البتہ نیک بندے اللہ کے ہوں گے، صلحاء ہوں گے، وہ صلحاء اور اللہ کے نیک بندے وہ ایسے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی وہ ہمت دے گا کہ دوسروں کے کام بھی آ سکیں گے. بعض وہ ہوں گے جو دوسروں کی سفارش بھی کریں گے، مختلف مواقع پر مختلف حالات ہوں گے، اور بسا اوقات دوسروں کی امداد کریں گے، سفارش کریں گے، اور مختلف اس کا کچھ تذکرہ گزشتہ مرتبہ ہم کر چکے ہیں. بہرحال اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دو قسم کے لوگ، خلاصے کے طور پر دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، جو اعلیٰ درجے کے مؤمنین ہیں، صلحاء ہیں، اور اعمال صالحہ کا ان کا پلہ بھاری ہو گیا، تو وہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے. قد افلح المؤمنون شروع میں تھا، فاولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت موازینہ، جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور فی جہنم خالدون، دوزخ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. گویا کہ کامیاب ہونے والے اور کامیاب نہ ہونے والوں کا ذکر آ گیا. پھر ان کامیاب نہ ہونے والوں کی ذرا وضاحت ہو رہی ہے. تلفح، یہاں تک ہم نے آیتیں پڑھ لی تھیں، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور یہ دوزخ ایسی نہیں ہوگی کہ ایک سال، دو سال، دس سال، بیس سال، سو سال، ہزار سال، نہیں، خالدون، خالدون، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی انتہا، کوئی حد اخیری کوئی بیان نہیں کی گئی، گویا کہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. فی جہنم خالدون، اور دوزخ میں کس حال میں وہ رہیں گے؟ تلفح وجوہہم النار، اس کا کچھ نقشہ بیان کیا بہت مختصر، آگ ان کے چہروں کو جلاتی ہوگی. وجوہہم، چہروں کا کیوں ذکر کیا؟ ہاتھ بھی جلتے ہوں گے، پیر بھی جلتے ہوں گے، باقی جسم بھی جلتا ہوگا۔ چہرے کو خاص طور سے بیان کیا کہ چہرہ وہ چیز ہے جو انسان اخیر تک بچاتا ہے۔ کوئی پتھر لگنے والا ہے، انسان ہاتھ رکھ لے گا، ہاتھ پہ لگ جائے چہرے پہ نہ لگے، ہاتھ ہٹا لے گا ہاتھ رکھ لے گا۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے سامنے سے کوئی چیز آتی ہوئی نظر آتی ہے، گرد و غبار ہی ہو تو انسان چہرہ پھیر لیتا ہے کہ چہرے پر نہ آئے سر پہ آ جائے، کوئی بات نہیں۔ تو چہرہ وہ چیز ہے جو انسان بچاتا ہے، اخیر میں اخیر تک اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوزخ میں تو یہ حال ہوگا کہ جسم کے تمام اعضاء جل ہی رہے ہوں گے اور چہرے بھی جل رہے ہوں گے، اور انسان چہروں کو چھپائے گا تو کہاں چھپائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، اور پھر وہم فیہا کالحون، اور دوزخ میں یہ لوگ اس حال میں رہیں گے کہ ان کی شکلیں، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، بد شکل بد حال ہو کر پڑے رہیں گے۔ دونوں باتیں ہیں، بد حال بھی ہوں گے بد شکل بھی ہوں گے، اور ان کے چہرے کیسے بگڑ جائیں گے اس کی تفصیلات بھی بعض روایتوں میں ملتی ہیں۔ ان کے ہونٹ اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے کہ بد شکل بھی معلوم ہوں گے، دانت بھی نظر آتے ہوں گے، اور ہونٹوں کے زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ مزید جلیں گے، ان پر مزید تکلیف ہوگی۔ ظاہر ہے جتنا جسم بڑا ہوگا اتنی تکلیف بھی زیادہ، اتنی سزا ملنے کی جگہ بھی زیادہ ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نقشہ بیان کیا ہے، ہم پوری طرح اس کا تصور نہیں کر سکتے، بس یہ دعا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، دوزخ نہ ہم اس کا تحمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس اپنے آپ کو اس کے لیے کوئی پیش کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہم پر رحم فرما کر دوزخ کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں محفوظ ہی فرما دیجئے۔ یہ کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں خاص طور پہ اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من عذاب القبر، یہ خاص طور پہ دعاؤں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور تعلیمات میں یہ خاص طور پہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال تلفح وجوہہم النار، دوزخ ان کے چہروں کو جلاتی ہوگی، اور ان کے چہرے جل جل کے عجیب ان کی شکل بگڑی ہوئی ہوگی، اور ویسے بھی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے گا جس سے سزا زیادہ مل سکے۔ وہم فیہا کالحون، بد شکل بد حالی میں وہ رہیں گے، اور یہاں پر اصل کالحا کالح کے معنی بد شکل، تو وہم فیہا کالحون، بد شکل اور بگڑی ہوئی صورت میں وہاں پر وہ رہیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ سنتے تھے، قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تمہارے سامنے اس کی باتیں بیان کی جاتی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جھٹلانے کے درجات ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کفار ہیں تو انکار ہی کر دیتے ہیں، بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں، لیکن بہت سے وہ ہیں جو مانتے ہیں قرآن کو۔ ہم اپنے ہی حال پہ غور کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، قرآن کریم کی صداقت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل کے اعتبار سے عملی طور پر گویا اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں گویا کہ ہمیں پوری طرح اس پر یقین نہیں ہے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، یا تو عقیدے کے لحاظ سے نہیں مانتے تھے، یا عملاً ایسی تمہارے اعمال ایسے تھے گویا کہ تم مانتے ہی نہیں ہو۔ کیا مرنے والا جس کو پتہ ہو کہ موت یقینی چیز ہے، جس کو پتہ ہو کہ قبر میں جانا ہے، جس کو پتہ ہے کہ قبر تنہائی کی جگہ ہے، آخرت میں میدان حشر میں حساب وغیرہ تمام مراحل سے گزرنا ہے، کیا وہ شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے جیسے ہم گزارا کرتے ہیں؟ فکن تم بھی ہاتھ کذبون، تم یا تو ان کو جھٹلاتے تھے کہ یقین ہی نہیں کرتے تھے، عقیدہ ہی نہیں تھا، یا پھر یہ کہ تم جھٹلاتے تھے عملاً جھٹلایا کرتے تھے. بہرحال اصل میں یہاں پر اصلاً تو ان جھٹلانے والوں کا جو اعلیٰ درجے کی تکذیب ہے, جو ایمان نہیں لاتے, ان کا ذکر ہے, لیکن قرآن کے الفاظ میں بہت عموم ہوتا ہے, جامعیت ہوتی ہے. ہمیں بھی قرآن نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے عمل ایسے بناؤ گویا کہ ماننے والوں کا عمل ہو, اپنے اعمال ایسے رکھو گویا کہ تم یقین رکھتے ہو کہ تمہیں مرنا ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون, وہ جواب میں کہیں گے, دوزخ میں ہوں گے, تکلیفوں میں ہوں گے, جواب میں کہیں گے, قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. قالوا, وہ کہیں گے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, غلبت, ہم پر غالب آ گئی, ہم پر غالب آ گئی, شقوتنا, ہماری بدبختی, ہم بدبخت ہیں. نیکیوں کا جذبہ کبھی دل میں آتا بھی تھا تو ہم چھوڑ دیتے تھے, بدبختی غالب آ گئی, غلبت علینا شقوتنا, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی, وکنا قوما ضالین, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کنا قوما ضالین, ہم گمراہ لوگ تھے, ہم گمراہ لوگ تھے. یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کفار کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ کیوں نقل فرما رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو آخرت میں بھی, دوزخ میں جانے کے بعد بھی, جب کفار سے سوال ہوگا تو یہی جواب ملے گا کہ چونکہ ہم ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا, ہمارا ماحول, ہماری قوم, ہمارا خاندان, ہمارا معاشرہ وہ اس قسم کا تھا, تو ہم بھی انہی کی طرح عمل کرتے رہے. وکنا قوما ضالین, ایک میں نہیں ہوں, ہم میں ایک نہیں ہوں, بلکہ ہم سبھی اسی طرح کہتے ہیں, کنا قوما ضالین. اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو, اور یہ صرف اسلام نے نہیں, اسلام سے پہلے کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ انسان کو خیر کی طرف لے جانے والی چیز یا شر کی طرف لے جانے والی چیز, اہم ترین سبب انسان کا نیکی کی طرف جانے کا یا برائی کی طرف جانے کا, اہم ترین سبب وہ اس کا ماحول ہوتا ہے. کن لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ انسان کا وقت گزرتا ہے, جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا ایسا ہی وہ ان کے اعمال کا, ان کے اخلاق کا, ان کی باتوں کا ہم پر اثر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے, اور یہ صرف اسلام نے نہیں سکھایا, یہ اسلام سے پہلے بھی, جاہلیت کے دور میں بھی یہی بات تھی اور جاہلیت کے لوگ بھی ان باتوں کو مانا کرتے تھے. ابھی تک ہماری کتابیں ہیں جو جاہلیت کے زمانے کی اشعار وغیرہ کی کتابیں ہیں, ان میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم نے تو کتاب پڑھی تھی, اب تو بہت سے مدارس میں وہ کتاب پڑھائی نہیں جاتی, ہم نے پڑھی تھی ادب, اس لیے کہ عربی ادب, عربی زبان جو ہے, اصل قواعد تو بعد میں بنے ہیں, اصل تو یہ عربی زبان جو ہے یہ عرب سے, عرب کے اشعار, ان کی زبانوں, ان کی جو یعنی اصل جو باتیں ہوتی تھیں, ان کے سماع جس کو کہتے ہیں کہ سن کر جو باتیں حاصل کی جاتی تھیں, وہی اصل لغت عرب کہلاتی ہے. بعد میں یہ اصول بنے بعد کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ قاعدہ ہے, اس طرح ہوگا تو یہ اعراب آئے گا, اس طرح ہوگا تو یہ اعراب آئے گا, یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس معنی میں بھی. پہلے کوئی لغت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, ان کے کلام میں ہی ایک حجت ہوتی تھی کہ فلانے شاعر نے یہ بات کہہ دی, اس کا مطلب یہ کہ لغت میں یہ بات ثابت ہے, ان کا طریقہ تھا. تو بہرحال اس وجہ سے ان کے اشعار, جاہلیت کے زمانے کے جو اشعار وغیرہ, وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں, درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں, تاکہ پتہ ہو کہ اس زمانے میں عربی زبان کس طرح تھی اور وہ کس طرح کلام کیا کرتے تھے, تاکہ ہم ان کے کلام کو دیکھیں اور ان کے انداز کو سمجھیں, ان کے الفاظ کو سمجھیں. تو اس میں سبع معلقہ مشہور شعر کی کتاب ہے, اشعار کی کتاب ہے, یہ اشعارات ہے جو جن میں مقابلہ ہوا تھا, اور ان میں خاص طور پہ یہ 10-7 جو شعرات ہیں جن کے اشعار بہت معروف ہوئے اور قبول ہوئے تھے, کعبہ پر لٹکائے گئے تھے, اسی وجہ سے معلقات, المعلقات السبع کہا جاتا ہے, وہ 7 قصیدے جو کعبہ پر لٹکائے گئے تھے, سب سے بڑا اعزاز جن کو ملا تھا, ان میں وہ کتابی شکل میں بعد میں جمع کیا گیا. تو ان میں ایک شعر ہے, شاعر کہتا ہے, جاہلیت کے دور کی بات ہے, کہتا ہے, دیکھو, عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی, کسی شخص کے بارے میں سوال نہ کرو کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے, عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ, اس کے ساتھی کو دیکھ لو, اس کے ساتھ کون ہیں, قریب کے لوگ کون ہیں, عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی, اس لیے کہ ساتھی ساتھی ہی کی اقتداء کیا کرتا ہے. اگر یہ نیک ہوتا تو نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا، یہ جس مزاج کا ہے اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي، جب کسی قوم میں تمہارا آنا جانا ہو تو ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. اذا كنت في قوم، جب کسی قوم میں تمہارا جانا ہو، فصاحب خيارهم، ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. ہر جماعت میں مختلف قسم کے لوگ مل سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض، کم درجے کے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، ورنہ فتردى مع الردي، کم درجے کے لوگوں کے ساتھ تم بھی اسی انہی کی طرح بن جاؤ گے. جیسا ماحول اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی یہ بات رکھی، اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں میں یہ بات رکھی ہے. پھلوں میں ایک پھل سڑنا شروع ہو گیا، اس کو رکھ دو، ایسے پھلوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے، ایسے پھلوں کے ساتھ جو صحیح سالم ہے، اثرات دوسرے تک پہنچیں گے، دوسرے پھل سڑنا شروع ہو جائیں گے، خراب ہونا جلدی شروع ہو جائیں گے. بہرحال قرب کا اثر ہوتا ہے، جمادات بھی اثر قبول کرتے ہیں، انسان بھی اثر قبول کرتے ہیں، انسان انسانوں کا اثر قبول کرتا ہے، انسان جانوروں کا اثر قبول کرتا ہے. یہ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اونٹ والے ہیں ان میں کبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، جو بکریاں چرانے والے ہیں ان میں پستی اور تواضع پایا جاتا ہے. جیسا جانور، حالانکہ اونٹ چرا رہا ہے، لیکن اونٹ چونکہ بڑا جانور ہے، اس میں بڑائی ہے، تو انسان اونٹ چرانے والے کے اندر بھی کچھ بڑائی آ جاتی ہے. بکریاں مسکین جانور ہے. انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تو بکری ایک بابرکت جانور ہے. بہرحال تو یہ جہنم میں جانے کے بعد بھی یہ لوگ کہیں گے کہ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی گمراہوں کے ساتھ تھا، ہم پوری کی پوری جماعت ایسی ہیں. گویا ایک طرح سے اپنا عذر بھی پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو پوری قوم ہی ایسے تھے، ہمیں ماحول ہی ایسا ملا تھا، تو اس وجہ سے ہم لوگ برائی میں پڑ گئے اور برائی میں پھنس گئے. اب تو معاف کر دیجئے، اب تو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر، طریقے پر ہوا کرتا ہے. تو اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، کس کے ساتھ تعلقات ہیں. ہم اپنے بچوں کو عام پڑھنے کے لیے کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں. ہمارے بچے جب عام اسکولوں میں جاتے ہیں، یا ہمارے آج کل کے ماحول میں اسلامک اسکول میں جاتے ہیں، اسلامک اسکول کا بس شاید اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر داخلہ مسلمانوں کو ملتا ہے شاید، یا مینجمنٹ وہاں کی وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اس کے علاوہ عام طور پر اسلامک اسکول میں کوئی اسلامک چیزیں نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہیں. اسلامک اسکول کا ماحول بھی کوئی ایسا دینی ماحول جس سے انسان وہاں جا کر، بچہ وہاں جا کر دین سیکھے، کوئی دین میں پختگی حاصل ہو، پتہ نہیں، میں جانتا نہیں، ہوں گی اس طرح کی جگہیں، لیکن عموماً جتنا پتہ چلتا ہے کہ اسلامک اسکول جو ہوتے ہیں وہاں کا بھی کوئی ماحول کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا. ہاں اتنا ہے کہ وہاں پر پڑھانے والے مسلمان ہوں گے، تو کلاس کے حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نمازوں کا شاید اہتمام ہوگا، اور وہ بھی بہت سی جگہوں پر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ ہاں اس میں وہاں پر کچھ قرآن وغیرہ کی تعلیم ہو جائے، کچھ دینیات کی تعلیم ہو جائے، لیکن کتابوں سے تو دین نہیں آتا، دین تو ماحول سے آتا ہے. وہاں کا عام ماحول کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس ماحول پہ کون کنٹرول کرے گا. وہاں پر وہی برائیاں، وہی فواحش، وہی منکرات جو باہر کے عام پبلک اسکولوں میں ہوتا ہے، وہی قریب قریب اسلامک اسکول میں بھی بہت سو میں پایا جاتا ہے. تو ہمیں یہ میں خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فکر کے ساتھ اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، اپنے ماتحتوں کو ہم کہاں بھیج رہے ہیں، وہ کس ماحول میں جا رہے ہیں. اگر وہ اسی ماحول میں پڑے بڑے اور ظاہر پرورش پائی ہے، اب جب وہ 18-20 سال کے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اگر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو ہم نے 18-20 سال تک ان کو وہی تو سکھایا تھا، ہم نے وہیں پر بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کر سیکھیں. اور یہ تو بات ایک مسلم ہے کہ ماحول کا اثر انسان پہ ہوتا ہے. اگر وہاں بچوں میں روزانہ یہی تذکرہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے یہ کہا تھا اور میں نے اس کی بات نہیں مانی، میرے باپ نے یہ کہا تھا اور میں نے اس کی بات کو اس طرح ٹال دیا، میں نے اس کو اس طرح جواب دے دیا، سنتے 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 ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی، اور یہی ان کو سکھایا جاتا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے. المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، دیکھ لو کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے انسان. پھر آہستہ آہستہ جب انسان شروع میں نیک ماحول سے دور رہتا ہے تو آہستہ آہستہ ایسا مزاج بن جاتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ چونکہ عام حالات میں چیزیں ہو رہی ہیں اور آگے جا کر پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، یہ چیزیں عام وجود میں آ رہی ہیں. جب بچے چھوٹے ہیں تو نہیں نہیں یہ بڑا اچھا بڑا نیک ہے بڑا نیک ہے، اور جیسے ہی تھوڑا وقت گزر گیا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک سے شاید اس کو نظر لگ گئی، شاید کوئی اثر ہو گیا ہے، شاید کسی نے حسد میں جادو کر دیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم نے ہی ان کو ایسے ماحول میں ڈالا تھا، اور ان کا اس میں قصور ان سے زیادہ ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے ماحول میں کیوں رہنے دیا. ہم نے ان کو کوئی وقت نہیں دیا، گھر میں ہمارے پاس وقت تھا نہیں، نہ ہم نے ان کو وقت دیا. جو اسکول کے ماحول سے بچ کے گھر میں آئے تو ہوم ورک کر رہے ہیں، اور اس سے وقت بچ گیا تو اس کے بعد ہم نے ان کو کوئی ٹیبلٹ یا فون بہت بہترین تحفہ دے دیا کہ بچے کی خواہش تھی. بچے کو خوش کرنا بھی تو اسلام کے حقوق میں سے ہے، تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ان کو بہترین ٹی وی دلا دیا، بہترین آئی پیڈ وغیرہ دلا دیا. اب کیا ہوا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. گویا کہ ہم نے اسلام سے دور ہٹانے کی جتنی کوششیں تھیں وہ ہم نے کر لی. پھر جب جا کر وہ بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. بہرحال یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، دوزخ میں جا کر یہ لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار بدبختی ہم پر غالب آ گئی. وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہمارے پروردگار ہمیں اس میں سے نکال دیجئے، دوزخ سے اب ہمیں نکال دیجئے، اس عذاب سے ہمیں نکال دیجئے، اگر دوبارہ ہم ایسا کریں دنیا میں پھر لوٹا دیجئے، اگر ہم دوبارہ کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے، ایک اور چانس دے دیجئے. اب موقع ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ پہلے سے سب بتا چکے ہیں، یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بات ہونے والی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بات آئندہ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذلیل ہو کر پڑے رہو، اخسؤوا فیہا ذلیل ہو کر پڑے رہو دوزخ میں، ولا تکلمون بات بھی نہ کرو، یہاں سے نکلنے کی اب بات بھی نہ کرو، میں سننا ہی نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہو، بات بھی نہیں سننا چاہ رہا. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوزخ سے نکلنے کی اب بات بھی نہ کرو، ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو، اور میں تمہیں ایک اور جرم تمہارا یاد دلاتا ہوں، کفر و شرک کے علاوہ تم نے اور کیا جرم کیا تھا، وہ جرم یاد دلاتا ہوں. انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی تھی جن میں یہ تین قسم کے عمل تھے، کل چار اعمال ہیں، کل چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو بلند درجہ ملا، وہ چار چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم یاد رکھ لیں وہ کتنی کون سی باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی تھی، ایک گروہ تھا جو کہا کرتا تھا ربنا آمنا، ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے. تو ایمان ایک صفت، بڑی صفت ایمان. فاغفر لنا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ہم ایمان لائے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجئے. وارحمنا ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الراحمین، تین باتیں آ گئیں، ایمان مغفرت اور رحمت کی دعا. ایمان، اے ہمارے پروردگار ایمان لائے ہیں تو ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے، ہم پر رحم بھی فرما. مغفرت گناہوں پر پردہ ڈال دینا. مغفرت کو گویا اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ گند ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں تو نیچے گند چھپ جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہاں گند ہے. ایک جگہ ہے کونا جہاں پر کچھ کیچڑ بدبو گندگی وغیرہ ہے، ہم اوپر سے کوئی آگے سے کوئی پردہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں گندگی ہے تو اسے پردہ ڈال دیا، لیکن وہاں جانا پسند نہیں کریں گے، اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے اس لیے کہ بدبو آئے گی. تو کسی چیز پہ اوپر سے پردہ ڈال دینا گویا کہ اس کے عیوب کو چھپا دینا، نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو پھر بھی ہم محتاج ہیں. کوئی کونا گندا ہے وہاں پر ہم نہ جائیں ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر گندے ہیں، اللہ نے ہم پر پردہ ڈال دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پھر بھی ضرورت ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ سے پردہ ڈال کر ہمیں چھوڑ نہ دے بلکہ ہم پر مزید رحم بھی فرما۔ فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی سے کوئی قصور ہو جائے، ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے بھول جاؤ، جیسے قصور ہوا ہی نہیں، غلطی کی نہیں، ٹھیک ہے بھول جائیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف آپ بھلا دیں گے تو میرے لیے تو کافی نہیں ہے، میں تو یہ چاہ رہا ہوں جیسے روزانہ آپ مجھ پر خرچ کیا کرتے تھے، مجھے کھلایا کرتے تھے، اس طرح مجھے کھلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے صرف گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے تو ہمارا ہم تو بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہمیں تو ضرورت ہے مغفرت کے ساتھ رحمت کی بھی، کہ پردہ بھی ڈال دیں اور رحم بھی فرمائیے ہم پر۔ فاغفر لنا وارحمنا، تو یہ لوگ کچھ بندے تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے، ایمان لائے تھے، اور ہم مجھ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر یہ کہتے تھے یا پروردگار ایمان لائے ہیں تو مغفرت اور رحمت فرما دیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو فاتخذتموہم سخریا، تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے مذاق اڑانے میں اتنے تم منہمک ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے، مشغول ہوتے تھے، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ ہمیں بھی اپنے لیے آخرت کو کچھ تیاری کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف کفار سے نہیں کہہ رہے، ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ اچھا کام نہ لگے یا نہ لگے، نیک کام کر رہے ہیں ان کو نیک کام کرنے دیجئے۔ کتنے ہیں ہمارے لوگوں میں جو تبلیغی جماعت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کبھی تو انسان کا دل گھبرا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک دوسری جماعت کا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اس جماعت سے تعلق نہیں، مناسبت نہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق کس طرح اڑا رہے ہیں کہ پائجامہ اونچا ہے، تو یہ پائجامہ اونچا ہونا کیا انہوں نے اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات نکالی ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پاجامے کا اونچا ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا استہزاء تو انسان کو کفر تک پہنچانے والا ہے۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے، جو بھی دینی کام کر رہے ہیں، کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اس کام سے تعلق ہو نہ ہو ہمارا قصور ہے، لیکن دینی کام کرنے والوں کا استہزاء، مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا، ان کی تذلیل، ان کو کم درجے کا سمجھنا، یہ ایک عام فضا بن گئی ہے۔ ہمارے میڈیا وغیرہ میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، ہر ایک کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق، میں تو صرف مثال دے رہا تھا کہ اگر کوئی یعنی کسی کا اگر ازار اونچی رکھتا ہے تو اس کا استہزاء ہوگا، کوئی اگر داڑھی رکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، کوئی سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے اس کا مذاق اڑایا جائے گا کہ آج کل کے ماحول میں یہ کون سا لباس پہن کے آ گئے، کوئی اگر ٹوپی پہنتا ہے تو مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو یہ تو مسئلے بتاتا رہتا ہے، اگر اختلاف ہو گیا تو اچھا مولوی تو اختلاف ہی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر فن میں، حکیموں میں کیا ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ایک ڈاکٹر بتائے گا اس کا یہی علاج ہے، دوسرا کہے گا نہیں اس کا یہی علاج ہے، اور ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، کبھی کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ صرف دین ہی کے معاملے میں سب کچھ انسان کو نقص نظر آتا ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، اور انسان یہ دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں، مذاق اڑانے میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اپنا کیا عمل کرنا ہے وہی بھول جاتا ہے۔ ہماری نماز بھول گئے، ہم اپنی نماز بھول گئے، اپنے اذکار بھول گئے، اپنے تسبیحات بھول گئے، ہمارے پاس وقت تھا، ہم نے شام کی تسبیحات نہیں پڑھی، ہم اچھا ہم فلانے کی بات میں لگ گئے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا، اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا منظر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح آئیں گے، اس طرح باتیں کریں گے، تم ان میں سے نہ بنو۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کے تذکرے نے، ان کے مذاق اڑانے نے، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے تم میری یاد سے غافل ہو گئے۔ اور وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، یہ لوگ دوزخ میں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس وقت تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، کہ آج قیامت کا دن جب تم دوزخ میں پڑے ہو، سزا تمہیں مل رہی ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا آج میں نے ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، صبر دین پر پختگی سے جمے رہنے کی وجہ سے، اور تم لوگوں جب ان کو گالیاں دیتے تھے وہ انتقام نہیں لیتے تھے، صبر کرتے تھے، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے آج میں نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ انہم ہم الفائزون، کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے، کہ انہم ہم الفائزون، ہم تاکید ہے کہ وہ لوگ یعنی وہی ہیں جو کامیاب ہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب دوزخ میں یہ لوگ ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں ہیں، دوزخیوں سے یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اچھا تم نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور آج ان کو ہم نے کامیاب کر دیا، ہم نے ان کو جنت میں پہنچایا. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو جس طرح جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، اس جملے سے ان کو دل میں تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچے گی. ایسا ہوتا ہے، ہم تو دنیا میں اس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات، حسد وغیرہ کی ممانعت جو ہے وہ کیوں ہیں. انسان دوسروں کی، اپنے مخالف کوئی ہوتا ہے جس کو انسان کم درجے کا سمجھتا ہے، اس کو راحت میں دیکھ کر انسان کو بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے، حسد ہے، کینہ ہے. بہرحال انسان، خاص طور پہ یہ کفار و مشرکین، ان کو چونکہ جن لوگوں سے بغض تھا، نفرت تھی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ جن کو تم بڑا ذلیل سمجھتے تھے، جن سے تم نفرت کرتے تھے، آج میں نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ وہ تو جنت میں اعلیٰ درجے کے مزوں میں ہیں، محلات میں ہیں، باغات میں ہیں، اور تم یہاں سزا بھگت رہے ہو. یہ اس جملے سے ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ اچھا وہ لوگ، وہ جن کو ہم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، جن کو مار ڈالیں، ان کو اتنا اعزاز مل گیا، یہ ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہوگا. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. اب اللہ تعالیٰ ان سے آگے ایک سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دوزخیوں سے، دوزخ میں جانے والوں سے ایک سوال کر رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اچھا ایک سوال ہے، اب چونکہ ان کو عتاب ہو رہا ہے، ڈانٹ پڑ رہی ہے، ان پر سزا مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب بتاؤ، اب بتاؤ کہ تم زمین میں، دنیا میں سالوں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی مدت ٹھہرے تھے. اب وہ سخت تکلیف سے جب گزر رہے ہوں گے تو جواب میں وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. تو وہ کہیں گے ہمارے رب، پروردگار، ہم تو بس ایک ہی دن دنیا میں رہے تھے، یا شاید ایک دن بھی بہت زیادہ ہے، ایک دن تو نہیں، دن کا کچھ حصہ ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کتنا ٹھہرے تھے، بہت تھوڑی دیر ٹھہر کے آگے، آپ کو پوچھنا ہے تو فصل العادین، جو گننے والے، شمار کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی فرشتے وغیرہ جنہوں نے شمار کیا، ان سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو ایسا یاد پڑتا ہے ایک دن یہ دن کا بعض حصہ ہے. یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی ہم اپنے بارے میں سبق حاصل کریں، کہ ہم ابھی دنیا میں جو وقت گزارنے میں ایسا لگ رہا ہے نا کہ اچھا ابھی تو کل آئے گی، پرسوں ہیں، یہ مہینہ ہے، اس کے بعد والا سال ہے، اچھا پھر 5 سال کے بعد یہ ہوگا، 10 سال کے بعد یہ ہوگا، اچھا پھر انسان کی دور کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بڑا لمبا ہے، لمبا اس اعتبار سے کہ اچھا ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، ابھی نہیں تو اچھا ٹھیک ہے ہم 5 سال کے بعد یہ کر لیں گے، 10 سال کے بعد یہ کر لیں گے. عجیب انسان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے ذہن میں، دور کی امیدیں ہوتی ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن انسان کو جب وہاں کے حالات دیکھے گا اور ہولناک مناظر دیکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے دنیا میں صرف ایک ہی دن یا دن بھی لمبا لگے گا، شاید دن کا کچھ وقت، کچھ حصہ ٹھہر کے ہم واپس آ گئے. آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی مختصر، اتنی کم ہے. وہاں کی تکلیف، ایک دن کی تکلیف دیکھ کر انسان دنیا کی تمام راحتیں بھول جائے گا اور سوچے گا اچھا دنیا تو کچھ بھی نہیں، ہم تھوڑا سا وقت گزار کے آ گئے، ایک دن بھی نہیں گزارا. فاسأل العادین. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ میں تو کسی سے نہیں پوچھتا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قال ان لبثتم الا قلیلا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں تم لوگ نہیں ٹھہرے تھے، ان نافیہ نہیں ٹھہرے تھے تم دنیا میں، الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ، دنیا میں تم تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے تھے، اتنی بات تو یقینی ہے. ہاں یہ نہیں تھا کہ ایک ہی دن تھا، یہ دن کے بعد ایسا تھا، ہاں لیکن دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، بہت قلیل مدت تھی جو دنیا میں تم ٹھہرے تھے، لو کنتم تعلمون، اگر دنیا میں تمہیں یہ بات معلوم ہو جاتی، یعنی دنیا میں تم اس بات کا یقین کر لیتے کہ دنیا کی مدت تھوڑی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں دنیا واقعی بہت مختصر ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن عملاً ہم ایسا نہیں کہتے، زبان سے کہہ دیتے ہیں، عملاً ہماری کوشش زیادہ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایک ہماری کمزوری ایسی کمزوری ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے دے دیتے ہیں صدقات میں، جو اصل دنیا، اصل ہماری زندگی کے لیے ہم جمع کرتے ہیں وہ تھوڑے سے، اور ہمارے دنیا میں یہاں جو ختم ہونے والا ہے اس کے لیے ہم رکھتے ہیں زیادہ۔ $10,000 میں سے $10 تو چلو صدقے میں دے دیتے ہیں، باقی ہمیں اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہیں، اسے کہ یہ ضرورت ہے، ہمیں یہاں کی ضرورت یاد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ مختصر ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں پر تمہیں تھوڑا عرصہ رہنا ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، جتنا عمل کرو گے آخرت میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا، جتنے صدقات دو گے آخرت کے لیے جمع ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی یہی تھا، عمل بھی یہی تھا، صدقہ کیا، سب کچھ نکال دیا، اپنے پاس کچھ رہنے نہیں دیا، کچھ دراہم دنانیر کبھی اگر رہ جاتے تو رات سو نہیں سکتے تھے کہ نہیں نہیں یہ رہنے ہی نہیں چاہیے، ان کو نکالو، جب تک یہ میرے پاس سے نکلتے نہیں میں سو نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، زبانی بھی عملی بھی۔ قال ان لبثتم الا قلیل لو انکم کنتم تعلمون، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اور بیکار کام کرے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص بہت، دنیا کے اتنے بڑے بڑے حکماء، علماء، علامہ، مشائخ گزرے ہیں، اپنے اوقات کو کس طرح انہوں نے استعمال کیا، یہ کمال ہے، اور کوئی بیکار کاموں میں لگا رہے یہ حماقت کی بات ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی کوئی حماقت والا کام کرے گا کہ بیکار پوری دنیا کو، سورج چاند کو، انسانوں کو پیدا کرے گا، بیکار انبیاء کو بھیج دے گا، بیکار اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بنایا، انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا، عقل دی، کان دیے، آنکھ، کان، ناک، یہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ امتحان سے انسان گزرے، امتحان کے مراحل سے انسان گزرے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار دنیا میں یوں ہی پیدا کر دیا، بغیر حکمت کے پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہماری طرف لوٹایا نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے اور تم مانتے ہو کہ دنیا میں بیکار نہیں گئے بلکہ آخرت کے لیے اور عبادت کے لیے ہو، تو پھر کر کے دکھاؤ۔ جنہوں نے مانا، جنہوں نے اس بات پہ یقین کیا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب ظاہر ہے وہ تو ایک، وہ حضرات ہمارے اسلاف مشائخ، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح کر کے دکھایا کہ ہاں واقعی ہم دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، بیکار اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا۔ عجیب عجیب مثالیں ہمارے اسلاف میں ملتی ہیں، عجیب عجیب ایسے حضرات ملتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو استعمال کیا۔ ایک صرف ایک مثال حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں، عام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اتنی کثرت سے منقول ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ 40 سال تک، اس کے علاوہ بھی ہوگا، کم از کم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر کبھی سوئے نہیں، یعنی رات بھر سونے کے علاوہ کھانا پینا اتنا قلیل کہ استنجا کی بھی حاجت نہیں ہوئی کہ وضو کرنا پڑے۔ یعنی وضو، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ نہ سونا، نہ کھانا، نہ پینا، یعنی استنجا وغیرہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا تھا۔ عبادات میں وقت گزارا انہوں نے، عبادتوں کا اہتمام کیا، دوپہر کے وقت قیلولہ کر لیتے تھے کہ سنت ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، یہ صرف مثال کے طور پر ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، زندگی کا آخری دن ہے، موت کا وقت قریب ہے، ان کے شاگرد حضرت ابراہیم الجراح رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اخیری وقت ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، ان کے تشریف لے جانے کے کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، دیکھا اچھا یہ ابراہیم ہے، اچھا اچھا ابراہیم الجراح، کہا کہ مسئلہ پوچھ لیں۔ اخیر یہ وقت ہے، انسان اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کرتے ہوئے جمرات کی رمی کرتا ہے، تو جمرات کی رمی کرتے ہوئے سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے یا پیدل رمی کرنا افضل ہے؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سوار اونٹ پر سوار ہو کر اونٹ پر بیٹھے ہوئے رمی کر لیں، یا پیدل ہو کر پیدل چلتے ہوئے رمی کرنا چاہیے؟ یہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ پیدل افضل ہے، کہتے ہیں نہیں۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا تو پھر سوار ہو کر کرنا افضل ہے، کہتے ہیں نہیں۔ اخیری وقت ہے، فقہی مسئلہ ذہن میں گھوم رہا ہے کہ اخیری میں مسئلہ تو بتا کر ہی چلے جاؤں، دنیا سے تو جا رہا ہوں، یہ اخیری وقت ان کا۔ کتنے وقت کی انہوں نے ایک ایک دن میں قاضی القضات بننے کے بعد روزانہ کی 200 رکعت نفل تو ان کا عام معمول تھا۔ اخیری وقت ہے اور اس وقت یہ مسئلہ ذہن میں گھوم رہا ہے۔ یہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ان کا آخری وقت ہے، میں نے ایک بات بتائی کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہو، دوسری بات بتائی کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہو، تیسری کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یا سوار ہوگا یا پیدل ہوگا، اور کیا کرے گا؟ ظاہر ہے سوتے سوتے تو رمی کرے گا نہیں۔ تو امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے جو بتایا کہ صرف سوار ہو کر یہ بھی غلط، صرف پیدل یہ بھی غلط۔ فرماتے ہیں کہ جس رمی کے بعد دعا آتی ہے تو وہ تو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد دعا نہیں ہوتی تو اس میں سوار ہو کر کیا اس کو سوار ہو کر لیا جائے، پیدل کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بہرحال حج کے مسائل میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ یہ ان حضرات کا آخری وقت کا جب یہ حال ہے تو زندگی کے باقی اوقات کیسے ہوا کرتے ہوں گے؟ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارتے ہو اسی طرح موت آئے گی، جیسی زندگی کے لمحات گزرتے ہیں موت بھی اسی طرح آیا کرتی ہے۔ بہرحال ابھی تو ہمیں وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور صورت ختم کرنی ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں اور دوزخیوں سے بھی دوزخ میں سوال کریں گے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے دوزخیوں، کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، پاک ہے، عالی شان ہے، بلند ہے اللہ تعالیٰ، تعال اللہ، عالی شان ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، برحق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اللہ جو اتنا بڑا ہے، عرش کریم کا مالک، عرش عظیم کا مالک، وہ بیکار کام کرے گا؟ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ بیکار کام کرے؟ انسان کو بیکار بنا دے، دنیا کو بیکار بنا دے، انبیاء کو، قرآن کو بیکار بھیج دے؟ نہیں نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق میں حکمت ہے۔ انسان سمجھتا ہے مکھی میں کیا حکمت ہوگی، مکھی میں کتنے فوائد ہیں انسان کے لیے، خنزیر میں کیا حکمت ہے، کتنے اللہ تعالیٰ نے مصلحتیں رکھی ہیں۔ بہرحال فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک عام حکمت سے خالی نہیں، وہ اللہ عالی شان ہے جو بادشاہ ہے، برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عظیم عرش کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرے گا، کسی اور کو معبود قرار دے کر اس کی عبادت کرے گا جس کی دلیل موجود نہ ہو، اور ظاہر اللہ کے علاوہ جب کوئی خدا نہیں تو دلیل مل بھی نہیں سکتی، لا برهان له به، بلا دلیل، جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلا دلیل ہی کرتے ہیں، تو بلا دلیل غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو فانما حسابه عند ربه، دنیا میں تو وہ کر لے جو کرنا ہے، آخرت میں حساب اللہ کے پاس اس کو دینا ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، ابتدا تھی سورت کی قد افلح المؤمنون سے، انتہا آ رہی ہے انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر فلاح پانی ہے تو مؤمن بنو، جتنے درجے کی فلاح چاہتے ہو اتنے درجے کا کامل مؤمن بنو، کامل فلاح حاصل ہوگی۔ اخیر میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاً، اور ہم تمام کو، امتیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عموماً نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس دعا کا اہتمام کرو، وقل، اور آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ کہہ دیجئے پروردگار مغفرت فرما، رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تاکیداً ہمیں کہہ رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے۔ بہت سی دعائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف نقل فرما دی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. وقل، اور یہ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مغفرت، رحمت، ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اور اخیر میں میں نے بتایا تھا، اس کو پھر میں ایک خلاصہ کر دوں کہ چار باتیں ہیں کامیاب ہونے والوں کے اندر، چار باتیں ہوتی ہیں جس سے اعلیٰ درجے کی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، جو سورت کے اخیر میں ابھی ہم نے آیات میں پڑھا. ایک تو ایمان، دوسرا مغفرت کی دعا، تیسرا رحمت کی دعا، اور چوتھی بات جس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے عام طور پہ، چوتھی بات پیچھے آیتیں ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تو ایمان لائے، مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا کرتے رہے، اور چوتھا کام جو ہم سے نہیں ہو سکتا، جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، وہ کیا کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے اور ہم صبر کریں. کوئی ہمارا مذاق اڑائے اور ہم صبر کریں، کوئی ہمیں گالی دے اور ہم صبر کریں. گالی دینا اور مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اگر ایسا جملہ کہہ دے جس میں ہمیں شبہ ہے کہ شاید اس نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، حالانکہ وہ سامنے والے کا مقصد بھی نہیں ہوگا، ہمیں شبہ ہے کہ شاید اس نے میری بات کو کاٹنے کے لیے اس طرح کی بات کہی ہے، صرف شبہ ہو جاتا ہے، یقیناً پتہ بھی نہیں ہے، تب بھی ہمیں کتنا برا لگ جاتا ہے، اور اس بنیاد پر تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کتنے رشتے تو ٹوٹتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پر. یہاں بدگمانی نہیں، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں چوتھی صفت وہ بیان فرمائی کہ جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے کفار و مشرکین اور مخالفین، اور وہ لوگ اس کے مقابلے میں صبر کرتے تھے. کامیاب ہونا ہے تو ایمان، مغفرت اور رحمت کی دعا، جس کو سورت کے اخیر میں قل رب اغفر وارحم، چاہے ان الفاظ سے انسان دعا مانگے یا دوسرے کسی لفظ سے، مغفرت اور رحمت کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی، اس میں بھی یہ دعا آ جاتی ہے. تو چاہے وہ دعا ہو، مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ہمیں جو کہتا ہے کہے، ہمیں کوئی ایذا پہنچاتا ہے پہنچائے، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو یہ سمجھ کر قبول کریں گے کہ ہمارے لیے نیکیاں ہیں، یہ کام تو اللہ تعالیٰ، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں. انبیاء کو صلحاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے، اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، پھر ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، صبر جس کو کہتے ہیں صبر، اس پر کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں فلاح، کامیابی نصیب فرمائے. جو صفات فلاح پانے والوں کی، کامیاب ہونے والوں کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کامل طور پر وہ صفات ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے. اب تک تو ہم وہاں ہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی جانب سے خصوصی انعام فرما کر ہمارے اندر وہ صفات بھی عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ شامل فرما لے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.